يحمد بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب عظيم. لا تحسبن، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، تحسبا تے تو کلمے کے شروع میں جو لگ گئی ہے اس کا معنی تو مخاطب کی علامت ہے، تو تم آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اور حساب کرنا سمجھنا یہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے، آخر پہ نون ایک لگا ہے جس کے اوپر شد، یہ نون جس کے اوپر شد ہوتی ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً کے معنوں میں آتا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے. لا تحسبن، تم بالکل نہ ان کو سمجھنا، الذین یفرحون، الذین جو سب اشخاص، یفرحون یہ تو فعل مضارعہ کی علامت، آخر پہ وانون جمع کی علامت، فرح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کلمہ فرح خوشی کے لیے، یفرح وہ خوش ہوتا ہے یا ہوگا، اور یفرحون وہ سب خوش ہوتے ہیں یا ہوں گے. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، بما کے ساتھ ما جو، آتو عین اور تا سے ہم اردو میں لکھتے ہیں، یہ الف اور تے سے جو عطا کر دیے گئے، جو انہیں دے دیا گیا ہے اس پر وہ جو بہت خوش ہیں ان کو مت سمجھنا تم. وَيُحِبُّونَ، واو کے معنی اور، یحبون یہ فعل مضارعہ کی علامت، واو نون جمع کی علامت ہے، اور باقی حب کا کلمہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے. یحبو وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا، اور یحبون وہ سب پسند کرتے ہیں یا کریں گے. اَن يُحْمَدُوا، اَن کے يُحْمَدُوا یہ فعل مضارعہ کی علامت، حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو، اور واو الف آخر پہ لگا ہے جمع کی علامت. لیکن پہلے کلمہ جو کہ اس کا پہلا حرف اس کے اوپر پیش ہے اور تیسرے کے اوپر زبر آ گئی، اگر پہلے کے اوپر پیش اور تیسرے کے اوپر زبر ہو تو یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے، یہ معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے. یحمدو وہ حمد کیے جائیں، وہ تعریف کیے جائیں، یعنی کوئی ان کی تعریف کرے. بما، بما اس سبب، بے یہاں سببیہ ہے، سبب کے معنی اس سبب، ما جو کہ، لم یفعلوا، لا لم لن یہ تینوں کلمات، لیسا چوتھا کلمہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، لم ہمیشہ مضارے سے پہلے آئے گا، لیکن اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے، تو یہ بات اعلان کر رہی ہوگی کہ جس کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس کا حال بھی بتاتا ہے، اس کا ماضی بھی یہی ہے اور اس کا مستقبل بھی یہی. بما لم یفعلوا یہ فعل مضارعہ کی علامت، واو الف جمع کی علامت، اردو کا کلمہ فعل رہ گیا، یفعل وہ فعل کرتا ہے یا کرے گا. بما لم یفعل اس سبب جو انہوں نے فعل نہیں کیا. ولا تحسبنہم، ف پس لا نہیں، تحسبن تے تم کے لیے آ گیا، پہلے بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حسبا یحسبوا سمجھنا، اور نون ثقیلہ آ گیا جس کے اوپر شد ہے، یقیناً نہ تم انہیں سمجھنا، ہم ان سب کو، بمفازت بے کے ساتھ، مفازہ ہمارے اپنی زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، فوز نجات پا جانا، من العذاب عذاب سے، العذاب آخرت کے عذاب سے، انہیں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، یہ نہ سمجھنا انہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذابٌ عذاب، علیم علم ناک، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا علم درد کو، اور علیم علم سے فاعل ان کے وزن پہ آیا، ان کا عذاب جس وقت شروع ہوگا پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ حساب ایسے نہیں ہوگا، یہ عذاب ان کو ایسے نہیں ہوگا، یہ عذاب ان کو ان کے اپنے کرتوتوں کے عوض ہوگا، ان کا ذاتی وصف ہوگا یہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان اہل پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کے ساتھ دیکھیے، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، مگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، تقوی کی روش پہ قائم رہو. یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا، کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، انہیں چھپانا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. میں نے پچھلی گفتگو میں بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اگر آج یہ آیت نازل ہوتی بنی اسماعیل پر تو غور کیجئے کہ کیا اس بنی اسماعیل جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے، تمہاری تعریف ہی یہ ہے کہ تم دعوت کے میدان میں کھڑے ہونے والے ہو، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جن کو یہ کہا گیا تھا بلغوا عنی ولو آیا، چاہے ایک ہی آیت پہنچے اسے دوسروں تک پہنچا دو. خدا لگتی کہیے کہ بنی اسماعیل نے کیا یہ کام کر لیا؟ اگر بنی اسرائیل نے قرآن حکیم کو پس پشت ڈالا اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی کتاب کیا کہتی ہے، تو آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ ہے کہ اس کی کتاب کیا کہتی؟ حتیٰ کہ وہ نیک اور صالحین جو روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نازلہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں ایک کلمے کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا معنی لکھے ہوئے، اور اتنا پسے پشت ڈال دیا ہے کہ کوئی چھوٹا سا خط آ جائے، چھوٹی سی کوئی ایڈورٹائزمنٹ آ جائے جس کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ کس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں مجھے کوئی فائدہ مل سکتا ہو، کسی پڑھے لکھے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، یہ کس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ میرے بیٹے نے ٹیلی گرام دیا ہے، اس کے اندر ابریویشنز ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ذرا میرے بیٹے کو بتاؤ تو صحیح کس کے اندر کہتا کیا ہے مجھے. لیکن یہ اللہ کا پیغام آیا تھا، محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے، کسی نے پڑھے لکھے کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ ابریویشن ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے ذرا سمجھا دو میرا اللہ ڈائریکٹ مجھ سے کیا چاہتا، کیا پس سے پشت نہیں ڈالا؟ جب میں تو یہ انفرادی بات کر رہا ہوں، اگر اجتماعی حوالے سے دیکھوں، کیا پاکستان کے اندر 63 سالوں سے اللہ کا دین کا کوئی نفاذ کیا؟ اس لیے نہیں کیا، جس بھی اہل اقتدار سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گلوبل ویلج میں رہتے ہیں، اگر ہم نے پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ کر دیا तो अमेरिका जो ग्लोबल विलेज का चौधरी है नाराज हो जाएगा, सैंक्शंस लगा देगा।
ड्यू अपॉलॉजी चौधरी नहीं है, बदमाश कहें तो बेहतर।
उसके कहने पर, उसके डर से लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के दीन का निफाज नहीं किया, उसके बदले में थोड़े थोड़े पैसे लेते रहे, थोड़ी थोड़ी इमदादें लेते रहे, थोड़े थोड़े फायद लेते रहे, और कहा अकलमंदी इसी का नाम है कि आज कुछ फायद ले लो और अल्लाह की आयात का बिल्कुल नफाज न करो। जो ऐसा करता है उसे फंडामेंटलिस्ट कह दो, उसे दकियानूसी कह दो, उसे मौलवी कह दो, उसकी तहकीर कर दो, मुआशरे के अंदर उसका कोई मुकाम न रहने दो, और टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे का सारा उस काम पे लगा दो जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ, ताकि मगरिब खुश हो जाए। तो हमने पूरे कुरान हकीम को और मोहम्मद रसूलल्लाह के पूरे पैगाम को क्या पसे पुश नहीं डाल दिया? दोनों में कोई फर्क है? अगर अल्लाह का हुक्म नाफिज होने के लिए नहीं था तो क्या सिर्फ खाली तलावत करने के लिए ना आया था? तो फिर क्या ये लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पैदा कर सकता? जिस तरह आज मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर ये कोई तब्दीली पैदा नहीं कर रहा, इसलिए कि मुझे पता ही नहीं किसके अंदर लिखा क्या है, इसलिए कि मेरे इख्तदार भी चाहता है कि हम ऐसा मामला करें कि उसके जरिए इस दुनिया के चौधरियों को तो खुश कर लिया जाए और कायनात के चौधरी को खुश ना किया जाए। वो नाराज होता है तो हो, ये सारी अताएं तो उसकी तरफ से थी। राजक ने जितना रिस्क देना था वो तो मिलकर रहना था, जितनी मरात उसने देनी थी हमें वो तो मिलकर रहनी थी, लेकिन हमने अंदर के ईमान की कमजोरी की वजह से न अपने घर की चार दीवारी में, न अपने जिस्म की चार दीवारी में, और न अपने मुल्क की चार दीवारी के अंदर, जहां जहां जितना जितना हमारा बस था वहां वहां हमने अपने दीन का निफास नहीं किया, और कहा कि हमें फायद नसीब हो जाए। और उसी हवाले से या जरा गौर कीजिए अब ये आयात क्या कह रही हैं, मगर उन्होंने किताब को पसे पुश्त डाल दिया और थोड़ी कीमत पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे। तुम उन लोगों को अजाब से महफूज न समझो। ये बात जरा गौर कीजिए, तुम उन लोगों को अजाब से महफूज न समझो। तो अगर मैंने अपने अल्लाह के इस हुक्म को अपने जिस्म की चार दीवारी में नाफिज नहीं किया तो अपने अपनी जात को इसी लम्हे मुखातब करके पूछ लीजिए, क्या आप अल्लाह के अजाब से बच चुके हैं? कभी बेटे की बदजबानी, कभी बेटे और बेटी का बदचलन होना, कभी मां और बाप का जालिमाना रवैया का इख्तियार कर जाना, कभी सास के हाथों के चरके और कभी बहू के मजालिम, कभी भाई भाई की लड़ाई और कहीं पर एक पैसे और एक इंच जगह की लड़ाई, दिन का चैन रात का सुकून उड़ नहीं चुका? आपके घर के अंदर भी की चार दीवारी भी, बाहर की भी, मोहल्ले की भी, शहर की भी, और वो चार दीवारी जिसको हम अपना मुल्क कहते हैं, कभी प्लेटें हिल जाती हैं तो जलजले आ जाते हैं, और कभी सैलाब आ जाते हैं, और कभी गैरों के एजेंट हुक्मरान आ जाते हैं। क्या आजाब की कैफियत से नहीं गुजर रहे? आप चीनी लेने जाएं, पैसे कमा कमा कर चीनी मिल जाती है? हर किसी ने इनको समझना क्या आजाब से बचे हुए। और टीवी पर दानिश्वर आकर कहते हैं ये अजाब नहीं है, इसको आजमाइश कहो। लोगों को भूल भुलैयों में डालते हैं,
कहीं इसको हमें अजाब समझकर लोग हमें उतार कर नीचे फेंक ना दें। तो झूठे दानिशवरों के जरिए बताते हैं कि ये अजाब नहीं, अल्लाह कहते हैं कि ये जो बड़े चौड़े होकर फिरते हैं कि कैरी लॉगर बिल के जरिए हमें इतने पैसे मिल गए हैं, ये बेनजीर वो इनकम स्पोर्ट के जरिए हम जो लोगों के घरों में पैसे 10-10 रुपए पहुंचाते हैं, हम बड़े खुश हो गए हैं, बड़े खुशहाल हो गए हैं, उनके दावे यकीनन ऐसे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, खुशहाली आ गई है? खुशी आ गई है? मेले अगर मलाल हो गए, तुम शादियाने अगर बजा लोगे, किसी के आने पे बड़े बड़े इस्तकबाल कर लोगे, क्या तुम्हारे दिलों के अंदर भी खुशियां आ जाएंगी, सादतें नसीब हो जाएंगी? ला तहसबन लजीना यफरहु बिमा आताउ, जो ये हरकतें कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर ये जो खुश हो रहे हैं, इन्हें मत समझना कि ये कोई खुश है। और वो ये इसमें चाहते भी हैं, युहिब्बू ना युहमदू, वो कहते हैं कि जनाब कैरी लॉगर बिल के जरिए हमने इतने पैसे ले लिए, सिर्फ थोड़े से मुजाहिदीन को मारा है, उसके बदले में हमें इतने डॉलर्स मिल गए, इसके ऊपर हमारी तारीफ करो कि पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत को खत्म करने के लिए हम तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, हमारी तारीफ भी करो। है ऐसा? और गरीब भी हो या अमीर हो, क्या ऐसा नहीं है कि उसका बेटा जहां से मर्जी कमा के लाए, वो चोरी करे, वो डकैती करे, वो राहजनी करे, अब्बा उसको अच्छा समझता है जो ज्यादा पैसे लाता है, कोई बड़ा नेक और साले हो वो पैसे कम लाता हो, अब्बा और अम्मा जो प्यार करने वाले हैं, जिनके प्यार के अंदर कोई जाली काम होता ही नहीं है, वो सारा असली प्यार है, वो प्यार भी आज इनका नहीं हो गया? जिस घर के अंदर जो बेटा ज्यादा कमाता है, क्या उसकी कदर ज्यादा नहीं है? दूसरे को कोई घास भी नहीं डालता, और तारीफें भी उसी की, वो चाहता है कि मेरी तारीफें करें। और शोहर जब कमा के लाता है और घर वालों अपनी वो बुनियादी तौर पर तो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है ना, जब उसका निकाह हुआ था तो अल्लाह उसके रसूल के हवाले से और तमाम लोगों को गवाह बनाकर कहा था, इस खातून जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूं और इससे होने वाली सारी औलाद की पूरी जिम्मेदारियों को मैं कबूल करता हूं। इस ऐलान के बाद अब जिम्मेदारियों को जब कबूल करने लगता है तो हर लम्हे चाहता है कि मैंने ये जो घर वालों को दिया है इस पर ये मेरी तारीफ भी करे, ये जो मैं 2 नंबर कमाई करके लाता हूं और ऊपर से एहसान, ये एहसान भी धरता है, और तुम्हारी खातर मैंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली और तुम मेरे ऊपर फिर ताने करते हो, मेरी तारीफ करो, मैंने लूट लूट के लोगों को तुम्हें हिलाकर दिया है। ये जुमला आप सुनते हैं या नहीं सुनते? वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ भी की जाए। हर लेवल पर यही सूरत हाल है, इंफरादी भी और इज्तमाई भी। बिमा लम यफअलू, और फिर वो जितने बड़े बड़े काम होते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं कि जो काम नहीं किए होते उस पर भी वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, और इस दौर के अंदर हम उनकी तारीफ करते हैं। पीपल्स पार्टी, इसके अंदर कभी खुद इलेक्शन हुए हैं? वो अपने इलेक्शंस करवाते हैं कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद, ये मलूकियत और आमरियत वाला सिलसिला है वहां पे, लेकिन वो अपने आप को डेमोक्रेटिक करवाना चाहते हैं, कहते हैं तारीफ करो कि हम जमहूरी हैं, हमने अमरीतों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। हालांकि हर दौर के अंदर वो खुद आमिर बने। मुस्लिम लीग के अंदर इलेक्शन होते वो किसी पार्टी के अंदर भी ले ले, और वो अपने आप को कहते हैं कि हमारी तारीफ करो कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम अवाम के खादम हैं, बल्कि नाम खादम आला, میں چیلنج سے کہتا ہوں، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، وہ جمعیت اہل حدیث ہو، وہ نیشنل عوامی پارٹی ہو، کوئی ایک پارٹی کا مجھے نام بتا دیجئے جس کا شعبہ خدمت خلق موجود ہو۔ کسی ایک کا شعبہ مجھے بتا دیجئے جس کے شعبہ خدمت خلق موجود ہو۔ لیکن سارے کے سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بلکہ انہوں نے اپنا نام ہی خادم اعلیٰ رکھ لیا ہے۔ ایسا یا نہیں؟ اللہ نے تو 1400 سال پہلے تصویر کھینچ کے بتا دیا تھا یہ ظالم لوگ آئیں گے۔ اگر میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق ہوتا تو ہماری آنکھیں کھلی ہوتی، تم ایسے لوگوں کو اپنا ہی کہتے؟ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، مت سمجھنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ لوگوں، تم بھی قرآن حکیم کو ماننے والے ہو، ان سطور کو پڑھ لو، اللہ کی وعید تمہارے لیے ہے۔ عوام سے جھوٹے وعدے کر کے پھر اپنی تعریفیں کروا کے اقتدار میں تو تم پہنچ گئے ہو، کیا ان چیزوں کا نفاذ بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ مت سمجھنا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور عذاب بھی کیسا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کسی نے اگر اقتدار کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر، وہ جو سمنن قلیلہ ہے اس کی خاطر، یہ سمنن قلیلہ کے معنی بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے، اگر کسی کو کروڑوں خربوں 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 ڈالر بھی مل جائیں، جنت کے ایک لمحے کے مقابلے پر یہ سمنن قلیلہ ہے کہ زیادہ ہے؟ اگر تمہیں بہت پیسے بھی مل گئے ہیں تو رضا شاہ پہلوی سے پوچھو کہ اس کا کیا بنا تھا، جا کے صدام سے پوچھو اس کا کیا بنا تھا، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پوچھ لو ان کا کیا بنا تھا، جناب بینظیر صاحبہ سے پوچھو ان کا کیا بنا ہے، جناب زرداری صاحب اللہ کی گرفت سے آپ کیسے بچیں گے، اور جناب نواز شریف صاحب آپ کیسے بچ جائیں گے، پوچھئے جا کے ان سے۔ کیا پورے کا پورا خاندان تبئی موت مرا ہے کہ غیر تبئی موت مرا ہے؟ ڈر اللہ کے عذاب سے۔ پتر تھانے دار ہو گیا، گھر پیسے آنا پین، چار ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے فوائد کی خاطر کہ امریکہ دے سکتا، اس کے پاس پیسے ہیں، امریکہ ہمیں طیارے دے دے گا، اس کے پاس اسلحہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وللہ ملک السماوات والارض، وللہ ملک السماوات والارض، اس دنیا میں یہ کائنات جس کو گلیکسی جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے رب کی کائنات کے اندر۔ اس کے اندر، اس کائنات کے اندر بھی جو ہمیں نظر آتی ہے، زمین کی حیثیت ایک چھوٹے سے ذرے سے بھی چھوٹی، اور اس کے اندر امریکہ کی حیثیت اس کائنات کے جو دنیا ہے جسے ہم دنیا کہتے ہیں، یہ زمین ہماری، اس کے اندر ایک چھوٹے سے ڈاٹ سے بھی چھوٹی، اس کے بارے میں تو ہمارا تصور ہے کہ ناراض ہو گیا تو ہمارا رزق رک جائے گا، اگر خوش ہو گیا تو مل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ پوری کائنات بنیادی طور پہ ہے ہی میری، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں قادر مطلق ہوں، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہوں، میں سب کچھ تمہیں دے سکتا ہوں۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اللہ ہر چیز پر قادر. اس کائنات کے اوپر کبھی غور کرو تو کائنات کی ہر چیز اس خلیفۃ اللہ اللہ کے بندے اس انسان کی خدمت کے اوپر لگی ہوئی. اس کی ہوائیں، اس کے بادل، اس کے پہاڑ، اس کی زمین، اس کے نباتات، اس کے جانور، اس کے پرندے، اس کے چرندے اور درندے بھی اسی انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے، دیوار پہ چھپکلی دیکھی تو حیران ہو کر کہنے لگے، یا اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب چیزیں تو نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن نہیں سمجھ آئی کہ یہ چھپکلی کا کیا فائدہ ہے، اسے کیوں بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ موسیٰ، ابھی تم سے پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی یہ موسیٰ کس لیے بنایا ہے، یہ تمہاری عقل اور شعور وہاں تک نہ پہنچ سکے تو یہ عقل اور شعور کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ کائنات کی ہر چیز تمہاری، وہ جو اللہ کی ملک میں ہے وہ تمہاری خدمت پہ لگی. کہیں پر دریاؤں اور نہروں کے ذریعے پانی پہنچا دیا ہے اور کہیں پر پانی دریا اور نہر کے ذریعے پہنچانا انسانی بس میں نہیں ہے، تو اللہ اپنے سورج کو حکم دیتے ہیں، سورج میرے ایک بندے کو خوراک کی ضرورت ہے، اس نے فلان جگہ پر زمین کے اندر بیج بویا ہے، اس کو فصل وہاں چاہیے، اس فصل کے لیے پانی چاہیے، وہاں پانی نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے. تم اپنی تمازت سمندروں پر، دریاؤں پر، جوڑوں پہ، جہاں جہاں پانی ہے وہاں ڈالو اور ان کو بخارات بنا کر اوپر اڑاؤ. وہ بخارات بنتے ہیں، اوپر اڑ جاتے ہیں. اب جس ہوا کے اندر بخارات ہوں، پانی ہو، آبی بخارات کی صورت میں وہ ہوا تو بھاری ہو جاتی ہے، ہلکی تو نہیں رہتی. تو جو ہلکی ہوگی وہ اوپر جانی چاہیے، بھاری کو تو نیچے آنا چاہیے تھا، لیکن اپنی ہواؤں کو حکم دیتا ہے اللہ کہ ان ہواؤں، اے ہواؤں، ان بادلوں کو، یہ پانی سے بھرے ہوئے ہواؤں کو اٹھاؤ نیچے سے اور وہاں تک لے کر چلو جہاں میرے بندے کی ضرورت ہے. ہواؤں کے ذریعے وہاں پہنچاتے ہیں اور وہاں پہنچا کر کہتے ہیں، اے بادلو تم گرم پانی سے آئے ہو، اب ٹھنڈے ہو جاؤ، یہاں برس جاؤ، میرے بندے کی ضرورت ہے. وہاں وہ برستے ہیں، ان کے برسنے سے زمین کے اندر وہ پانی جاتا ہے، وہ جو بیج لگایا تھا وہ بیج تو سخت تھا، پانی نے اسے نرم کیا اور اس کے اندر جو چھوٹی سی کونپل ایک نکلنی شروع ہوئی، وہ کونپل اتنی نرم تھی کہ پھونک ماری جائے تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، لیکن کونپل کو باہر نکالنے کے لیے زمین کو حکم دیا، اے دھرتی تو بڑی مضبوط ہے لیکن میرے حکم سے اس کونپل کو نکلنے کا پورا موقع دے. اور وہ دھرتی کا سینہ پھاڑتی ہوئی نرم و نازک سی کونپل باہر آ جاتی ہے. کوئی کر سکتا تھا یہ؟ جائیے امریکہ کو کہیں کر کے دکھائے. تھوڑے سے مفاد کی خاطر، اپنے رزق کی خاطر، کیا تیرا رزق تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی میں میرے رب نے نہیں اتارا تھا؟ جا کسی امریکہ کو کہہ کہ وہ اس طرح کر کے دکھا دے. میرے رب نے اتارا بھی کس طرح؟ کہ ماں جو کچھ کھا رہی ہے، اگر کوئی کہے کہ وہ
کھانے سے کچھ دودھ بن جاتا ہے اور جسم کے کسی حصے میں محفوظ ہو جاتا ہے، تو جائیے جا کے اس کی ماں کے جسم کے کسی حصے کو بھی پھاڑ کے دیکھ لیجئے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، وہاں خون ہی خون ہوگا. وہ تو نپل جس سے اس نے باہر آنا ہوتا ہے اس کے آخری حصے پہ ایک چھوٹا سا اسپنج لگا ہے. اسپنج نے تو فلٹر کرنا تھا، جب وہ فلٹر کر کے باہر آنے لگتا ہے تو اللہ اسے حکم دیتا ہے، میرے بندے نے تجھے پینا ہے، یہ خون نہ رہے، میں نے اسے حرام کر رکھا ہے، دودھ بن جا. اور جب تجھے خوراک کی ضرورت تھی اور تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت تجھے کون خوراک پہنچاتا تھا؟ ماں کے 32 نظاموں سے جس خوراک کی اور جس طاقت کی ضرورت تھی وہ تمہاری ناف کے ذریعے تمہارے جسم کے مختلف حصوں کو کون پہنچاتا تھا؟ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اور پھر یہ اندازہ کیجئے کہ وہ جو پہلے ہم کہا کرتے تھے، اب تو مائیں نہیں کہتی، اب تو ڈبے کا دودھ پلانے والی مائیں ہو گئی ہیں. ایک زمانہ تھا جب مائیں اپنا دودھ پلاتی تھیں، تو اس زمانے میں بچہ نلائق کی کہ کوئی بات کرتا تو کہتی میں تجھے 32 دھارے نہیں بخشوں گی. ماں کے نپل پر وہ جو پہلے 32 نظاموں سے وہ جو لائنیں لگائی گئی تھیں، وہ ٹوٹیاں جو لگائی گئی تھیں، وہ جو بچے کے ناف کے ذریعے جاتی تھیں، انہی ٹوٹیوں کو وہ ماں کے چھاتی کے ساتھ لگا دیتا ہے اللہ، اور اس نپل کے اوپر 32 سوراخ کر دیتا ہے. یہ 32 سوراخ ہیں جو ماں کے نپل کے اوپر ہوتے. بچہ جب اس کو چوستا ہے تو انہی 32 نظاموں سے اس کے 32 نظاموں کے لیے اندر پوری کی پوری قوت اور طاقت پہنچتی ہے. اور جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور جو بچہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے، دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سارا نظام کس نے چلایا ہے تمہارے؟ تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی پوری کی پوری کائنات کو لگا دیا ہے. اور پھر کہا کہ تمہارا رزق ہم نے تو لکھ دیا ہے، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے. یہ خلیفہ کے معنی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہاں جس کی خدمت میں سب کچھ لگایا ہو. یہ خلیفہ، اس کو کہا گیا کہ جب تلک تم اس اہل نہیں تھے کہ تم خود رزق کما سکتے، تم خود رزق لے سکتے، ہم نے تمہارے رزق کو خود بنا کر تم تک پہنچا دیا. اب تمہیں ایک جسم دیا ہے جس جو ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد پر ہے، جو جھکنے، کھڑے ہونے اور کام کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. جو ہم نے تمہارے رزق کو خیابان میں چھپا دیا ہے، اسے جا کے ڈھونڈو. ڈھونڈنے کے لیے دماغ دے دیا، ڈھونڈنے کے لیے جسم مناسب دے دیا، اسے جا کے ڈھونڈ کے لاؤ. لیکن تمہارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے ہم نے کہ اتنا اس کو ملنا ہے. کبھی کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی کسی کو چھین کر آزماتے ہیں. جو دیا گیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جو چھینا گیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. کیونکہ یہ دنیا جس میں تم نے شعور کے بعد کی زندگی گزارنی ہے، وہ ساری آزمائش کی دنیا ہے. یہ تو آزمائش کی دنیا ہے. رزق تمہارا لکھ دیا ہے، تم میری اطاعت کرنا، کسی اور کی اطاعت نہ کرنا. لیکن چونکہ یہ خلیفہ ہے، اپنے کارکنان قضا کو، کارکنان قدر کو یہ حکم دے دیا ہے کہ کائنات کے اندر یہ ہمارا خلیفہ ہے انسان، وہ تمہیں جو کچھ کہے وہ تمہیں کرنا ہے. چور چوری بھی کرنا چاہے تو کارکنان قضاء و قدر اس کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ فراڈ کرنا چاہے، وہ ظلم کرنا چاہے، چونکہ خلیفہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے مال چاہیے، مجھے یہاں سے قوت چاہیے، یہاں سے بھائی بند چاہیے، یہاں سے گروہ بندی چاہیے، یہاں سے فلان چیز چاہیے. وہاں پہ کارکنان قضاء و قدر جو وہ کام کرتا ہے اس کی مدد کرتے. کوئی نیکی کے لیے کام کرنا چاہے اس کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح یوں سمجھیے اس مثال کو کہ جس طرح وفاقی حکومت صوبوں میں گورنر اور وزیر اعلیٰ لگائے اور وہاں کی سپاہ کو کہہ دیتی ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے، جو یہ حکم دے اس کی اتباع کرنا، تو سارے کے ساری پولیس، ساری ساری انٹیلیجنس ادارے اور سارے کے سارے محکمے اس کا کہنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس لیے کہ وہ ان کا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے، وزیر اعظم کا نمائندہ ہے، وزیر اعلیٰ، اس کا کہاں مانا جائے گا؟ لیکن کوئی وزیر اعلیٰ اپنی حدود سے تجاوز کرتا جائے، وہ جو کارکنان ہوتے ہیں اس علاقے کے اندر وفاقی حکومت کے کہنے پر اس کی مدد کرتے رہتے، وہ ظلم بھی کر رہا ہو تو ساری سپاہ اس کا ساتھ دے رہی ہوتی، لیکن جب وفاقی حکومت فیصلہ کر لے کہ یہ حد سے بڑھ گیا ہے، اس سے پام بجولا گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کیا جائے، تو وہی پولیس جو اسے سلوٹ کرتی ہے، وہی محکمے جو اس کے اطاعت کے اندر 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں، اسے گرفتار نہیں کر لیتے، آپ کے سامنے نہیں ہوا اور گرفتار کر کے اسے لے نہیں جاتے. یہی فرشتے جو اس وقت دنیا کے اندر اللہ کے حکم پہ سب پہ کام کر رہے ہیں، اور جب چاہیں گے تو اللہ پھر کہیں گے یہ حد سے بڑھ گیا ہے، اب دنیا کے اندر بھی اس کو گرفتار کر لو. پھر گرفتاری ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اور یہ کہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں نے بڑی پلاننگ سے، بڑی سمجھ سے یہ نظام بنایا اور اس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، پھر اس نظام کو خراب کون کرتا ہے؟ اور جس کا کام بنانا ہوتا ہے اور وہ اس کا کام بنتا نہیں ہے، مشکلوں میں ہوتا ہے، اس کے بگڑیاں کون بنا دیتا ہے؟ واللہ یہ علی کل شیء قدیر. تو سارا اعتماد پھر کس پہ ہونا چاہیے؟ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات، خلق اردو کا کلمہ ہے، تخلیق کرنا، خلق السماوات، پہلے کے ساتھ الف لام نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی کا اضافہ کریں گے، سماوات آسمانوں کی تخلیق، والارض اور زمین کی، زمین کی تخلیق اور آسمان کی تخلیق، و اختلاف اللیل والنہار، اختلاف لیل، لیل کسے کہتے ہیں؟ نہیں ہماری اپنی زبان کے کلمہ ہے، واو ہماری زبان کے کلمہ ہے، اور کے معنی میں نہار، لاہوریوں سے زیادہ کون جانتا ہے جو ہر وقت نہاری کھاتے رہتے، اور نہاری کا وقت ایگزیکٹ وہی ہے جو محمدی نہاری والوں کا ہے، یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں علی صاحب، وارث نہاری والوں کا، صبح سے شروع ہوتے ہیں شام تک نہاری کھاتے رہتے، ایسا ہی ہے، اس پورے عرصے کو نہار کہتے ہیں عربی میں. وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ، لام کے لیے آیات نشانی ہے، لِأُولِ الْأَلْبَابِ، اُلَا کہتے ہیں والے الباب، اردو میں نہیں کہتے لُبِّ الْبَاب، ایگزیکٹلی وہی کلمہ ہے لُبِّ الْبَاب، عقل والے، لُبِّ الْبَاب کس چیز کا، لُبِّ الْبَاب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مغز، یہی مغز والے ہیں، یہی عقل والے. یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھائی جا رہی ہے، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، بلکہ اگر اس جملے کو میں یوں کہوں، جا جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش پر اور رات اور دن کے اس بدلنے پر غور فکر اور تدبر کرتے ہیں وہی اولی الالباب ہیں، وہی دانشور. جو جانوروں کی طرح اس زندگی سورج کو دیکھتا ہے، جو جانوروں کی طرح چاند کو دیکھتا ہے، جو جانوروں کی طرح زمین کو دیکھتا ہے، وہ زمین کے اوپر اگنے والے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھتا ہے، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جو بندہ اس پہ غور فکر تدبر کرے گا تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ کوئی کائنات کی ہستی ایسی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے، کہ اس کے اندر اتنے نظام ہونے کے باوجود کہیں پر کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یہ ایک ہی وقت میں سارے نظام کون چلا رہی ہے ہستی؟ جو غور فکر تدبر کرے گا اللہ سے ملاقات اسی کی ہوگی. جس طرح ابھی ہم نے پڑھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، وہ ہواؤں کو بھاری ہونے کے باوجود اٹھا کر وہاں کون لے کر گیا ہے؟ یہ رات اور دن کا جو چکر بنایا اللہ نے، خدا لگتے کہیے اگر سارے سال رات ہی رہتی تو زندگی اجیرن نہ ہو جاتی آپ کی، اور سارا سال دن ہی رہتا تو زندگی اجیرن نہ ہو جاتی. جا کے پوچھے اس کے مستان کے لوگوں کو، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے لوگوں کو، کہ کس طرح زندگیاں جیرن ہو گئی ان کی. تمہارے لیے اللہ نے 24 گھنٹے رکھے. اگر سورج اپنی تمازت نہ دیتا، غور فکر تدبر کیجئے، تو یہ جو زراعت پیدا ہوتی ہے، جو رزق پیدا ہوتا ہے، یہ ہوتا؟ اگر یہ رزق نہ ہوتا تو نہ انسان رہتے نہ حیوان رہتے، تو یہ کائنات کی زندگی ختم نہ ہو جاتی. یہ سارا نظام اس طرح کون چلا رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے؟ تمہاری زندگی کا سبب بھی تمہارا اللہ، تمہاری سانسوں کا سبب تمہارا اللہ. وہ صرف پانی تو نہیں اٹھا رہا، وہ جو دانے کے اندر سے سورج نے اگر اپنی قوتیں نہ پھینکتا تو کیا دانہ پھل بنتا؟ وہ سبزیاں بنتا؟ یہ رات نہ آتی، یہ جھلسے ہوئے دن، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ اگر صبح کے وقت یہ جو سورج کی تمازت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اگر ابھی ٹھنڈ زیادہ ہو جائے تو ہم اپنے ہاتھوں کو بغلوں میں دے لیتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے، کام نہیں ہو سکتا. یہ سورج کی تمازت ہمیں قوت عطا کرتی. اور اگر سورج کی تمازت ہی سارا دن رہ جائے، سورج کی تمازت ہی سارا دن رہ جائے اور رات تک رات آئے ہی نہ، تو ہمارے جسم جھلس نہ جائے. اور پھر اس اللہ کریم کو دیکھیے، جب غور فکر تدبر کریں گے تو تب بات سمجھ آئے گی نا. سورج وہ تو آگ کا گولہ ہے، آگ تو زندگی کو بھسم کر دیتی ہے، آگ تو زندگی کو بھسم کر دیتی ہے، تو اللہ نے تو اسی آگ کے ذریعے زندگی کا سامان نہیں پیدا کر دیا؟ اور جو چیزیں تم سمجھتے ہو، کیا اس کے برعکس اللہ کا نظام تم چلتا ہوا دیکھتے نہیں ہو؟ ہاں، اللہ نے کہا کہ وجعلنا کل شیء حی من الماء، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے. یہ بات سچ ہے. ہر زندہ چیز کس سے پیدا کی ہے؟ پانی سے پیدا کی ہے. یہ پانی جس سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جب سیلاب آیا تھا تو تب بھی زندگی دے رہا تھا کہ موت دے رہا تھا؟ موت دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی پانی سے وہ زندگی دیتا ہے، اسی پانی سے وہ موت بھی دیتا ہے. مشرقی پاکستان میں ایک دفعہ سیلاب آیا. اب جو سیلاب آیا ہے یہ مصنوعی سیلاب ہے، کبھی اس کے اوپر تاریخ لکھی جائے گی، لیکن جو اصلی سیلاب آیا تھا وہ 20 فٹ اونچی دیوار تھی. الطاف حسین صاحب یہ اردو ڈائجسٹ والے وہ اس کے راوی ہیں. 20 فٹ اونچی دیوار پانی کی، ایک ریلا آیا، ہر چیز بہا کے لے گیا، پہاڑ، وہ بڑے بڑے ٹرک، گاڑیاں بچوں کے کھلونوں کی طرح لڑکتی ہوئی جا رہی تھی، ڈور ڈنگر سارے بہ گئے. ایک بچی کی گود میں پلوٹھی کا بیٹا تھا، پہلا بیٹا اس کا. وہ ماں باپ کے گھر بھی تھی کہ سیلاب کا جب شور اٹھا تو سب لوگ اوپر بھاگے، اوپر والی منزل پہ، تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے. جب گھر والوں نے اس کو بھی اپنی بیٹی کو کہا جلدی کرو جلدی کرو، تو ابھی بچہ بہت چھوٹا تھا، وہ اس کو اٹھانے لگی تو بچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. ماں باپ نے کہا بچہ جاتا ہے تو جائے، لیکن یہ ہماری بیٹی تو بچ جائے. وہ بیٹی کو زبردستی چھین کے کھینچ کے اوپر لے گئے. اتنی دیر میں سیلاب گھر میں داخل ہو چکا تھا، لیکن جس کا بچہ تھا، جو ماں تھی، جس کا پہلا بچہ تھا، اس کی محبت کا اندازہ تو آپ لگا سکتے. وہ پاگلوں کی طرح کہ ہائے میرا بچہ دو، ہائے میرا بچہ دو. 3 دن کے بعد پانی اترا. جب پانی اترا تو وہ پاگلوں کی طرح تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ زندہ ہے، مجھے میرا بچہ دو. اس کی باتیں، اس کی آوازیں سن سن کر کلیجے پھٹ پھٹ جاتے تھے. لوگ کٹھے ہو گئے، گھر والوں نے کہا کہ تو دیکھتی نہیں ہے کہ ڈھو ڈنگر بہ گئے، گھر کا سارا سامان بہ گیا، کوئی چیز نہیں بچی، وہ اتنا چھوٹا سا معصوم تیرا بچہ کیسے بچاؤ، کہاں سے تجھے دے، صبر کرو صبر کرو. اسے پھر کینچ کے اوپر لے کر جانے لگے تو بچے کی رونے کی کہیں سے آواز آئی. وہ کہتے میں نے اللہ سے مانگا تھا میرا پلوٹھی کا بچہ ہے، اسے حفاظت میں رکھنا، میرے اللہ نے حفاظت کی ہوگی، میں ڈھونڈو میرا بچہ کہاں ہے. گھر میں ادھر ادھر دیکھا، بچہ تو کہیں نظر نہ آیا. وہ آواز تو رونے کی آئی تھی، بچہ نظر نہ آیا. مشرقی پاکستان میں گھروں کی آؤٹر باؤنڈری وہ بانس کے درختوں سے بنائی جاتی ہے، خود ہی بانس بڑے ہوتے رہتے. جب صحن کی طرف گئے تو بچے کے رونے کی پھر آواز آئی، تو آواز کہیں اوپر سے آ رہی تھی. دیکھا تو بانس کے اوپر والے حصے پر بچہ موجود ہے. اللہ، بچہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ دیکھا تو ایک کالے پھنیر سانپ نے اسے اپنے بلوں میں لیا ہوا ہے اور اوپر پہنچایا ہوا. یہ کالا ناگ مشرقی پاکستان میں دھان کے کھیتوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر دھان کے کھیت میں، آپ کو پتا پانی کھڑا رکھا جاتا ہے چاولوں کے کھیت میں، اگر کسی ایک نکر پر وہ اپنا زہر پھینک دے تو دوسری نکر پر اگر کوئی کسان کام کر رہا ہو تو اس کے پاؤں گل جاتے ہیں، اتنا زہریلا وہ. اس کی شوکر کے اندر جب وہ پھونک مارتا ہے تو اس کے اندر بھی زہر ہوتا ہے. جب اس نے زور سے پھونکار ماری تو لوگ ڈر کر پیچھے بھاگے، یہ تو بڑا خطرناک سانپ ہے. لیکن وہ تو ماں تھی، ماں کیسے پیچھے بھاگتی. اس نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میرا بیٹا مجھے دے دے. اس نے نیچے سے جب اس بانس کے درخت کو ہلایا تو آپ کو پتا تھوڑا سا بھی ہلائیں تو اوپر سے زیادہ ہل جاتا ہے. وہ کافی دیر وائبریٹ رہا، اتنے میں بچے کی آوازیں رونے کی اور بڑھ گئی. پھر جب وہ اس کی وائبریشن رکی تو سانپ نے اپنے بلوں کو کھول دیا اور اس نے اپنی چادر نیچے پھرا دی، میرا اللہ میرا بچہ دے دیا، اللہ نے صحیح سالم بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ رب کائنات یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں میں چاہوں تو اسی پانی سے انسان کو زندگی دوں اور اسی پانی سے چاہوں تو میں موت دے دوں۔ اور سانپ جب موت بانٹتا پھرتا ہے، چاہوں تو اسی سانپ سے تمہاری حفاظت کروا دوں۔ ان اللہ علی کل شیء، یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو پھر اپنے آپ کو سبمٹ کس کے حضور کرنا چاہیے؟ اگر عقل رکھتے ہو تو کائنات کے ان واقعات کے اوپر غور فکر تدبر کیا کرو، یہی دانشوری ہے، تمہیں تمہارے اللہ سے ملا دے گی۔ تم نے اگر اس پہ غور کیا ہوتا تو قیامت پہ یقین آ چکا ہوتا کہ یہی پانی کا قطرہ جو زندگی دیتا ہے، اگر تم اس پہ غور کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا، اور سائنسدان بتاتے ہیں کہ آکسیجن کے خصائص یہ ہیں کہ یہ جلنے میں مدد دیتی ہے، اور ہائیڈروجن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک وہ چیز جو خود بھڑک اٹھے، ایک وہ چیز جو بھڑکنے میں مدد دے، وہ دونوں اللہ نے ایک خاص اینگل کے ساتھ 180 اینگل اسے کہتے ہیں، 180 اینگل پر انہیں ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے۔ جس دن اس اینگل کو اللہ تبدیل کر دیں گے تو بائیفرکیٹ ہو جائے گی ہائیڈروجن اور بائیفرکیٹ ہو جائے گی آکسیجن، ہائیڈروجن بھڑک اٹھے گی اور یہ آکسیجن بھڑکنے میں مدد دے گی، تو سمندروں میں قرآن کہتا ہے آگ لگ جائے گی۔ قیامت کے وقت کیا کہا ہے اللہ نے سمندروں میں؟ تو یہی پانی جو زندگی دیتا ہے، یہ ساری کائنات کی موت کا سبب بن جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہاں، الذین یذکرون اللہ، ٹائم ہو گیا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ آل عمران کو جلدی سے پڑھ کر مکمل کر لیں۔ اگلی دفعہ آل عمران مکمل ہو جائے گی اور ہم اپنی گفتگو کو ذرا کم کر لیں گے اور ان آیات کو ذرا تیز کر کے پڑھ لیں گے، ہاں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی دعوت کے حوالے سے بات کی تھی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس قرآن کلاس کے لیے دعوت کا کام کیا ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے؟ تو یہ ہاتھ بڑے تھوڑے ہیں۔ یہ تو فرائض میں سے ہے، اور اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آ گیا؟ تو امت محمد کا تو ترہ امتیاز ہی یہ دعوت ہے، اور امت نے قرآن کے اوپر سے پوچھ ڈال دیا ہوا ہے، لوگوں کو قرآن سے جوڑ دو۔ عتیق صاحب وہ ہینڈ بل لے کر آئیں، یہ تقسیم کروا دیں جی، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ عبداللہ کہاں ہے؟ آئے نہیں آئے، دے دیں ادھر۔ مردوں میں بھی تقسیم کر دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے دین کیا ہے یا کے لیے جن لوگوں نے جہاں جہاں جیسے جیسے جب جب جتنا جتنا کام کیا ہے، اللہ سب کے کاموں کو قبول فرما دے، اے اللہ سب کے کاموں کو قبول فرما دے اور ان کے کاموں میں برکت ڈال دے، اور اگر وہ لوگ آپ تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، بالخصوص سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ جنہوں نے چمکھی لڑائی لڑی ہے تیرے دین کے قیام کے لیے۔ اے اللہ جنہوں نے مجھ جیسے نکارا انسان کو اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے یہاں پہ اس کام پہ لگا دیا، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دینا اور ان کے مشن کو تکمیل عطا فرمانا۔ رب ذوالجلال والاکرام، سارے مومنین والمومنات جو آپ تک پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو بھی نور سے بھر دینا، سب کے امی ابو عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ ان کی نیکیوں کو بڑھا کر قبول فرما لینا، بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، مار کے، ڈانٹ کے، پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دینا، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، ان کے درجات کو بڑھا دینا۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمانا، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم جو تیرے دین کے احیاء کے لیے، تیرے قرآن کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں روشن کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کوششوں کو قبول فرما دے، یا اللہ دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اور یہ قرآن ہاؤس کے نام پہ جو مرکز بنانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ اس میں بھی ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکریہ،
جزاک اللہ۔ Thank you.